أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة حشر آيات نمبر 17 سے آيات نمبر 24 1717 سے 24 تک. آخری آیت جو گزشتہ صفحے پر تھی، اس میں منافقین کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کی مثل ہیں. جب اس نے انسان سے یہ کہا کہ اکفر، کہ کافر ہو جا، جب اس نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے برات کا اعلان کر دیا. یعنی شیطان جس طریقے سے قابل اعتبار نہیں ہے، اسی طریقے سے منافقین بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے. وہ اپنے مختلف فریب استعمال کرتے ہیں، ڈوج دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اختتام پر ان سے وفاداری کی امید رکھنا غلط ہے، جیسا کہ اہل کتاب کے کیس میں بنی نذیر کے اندر ہم دیکھ چکے. پروردگار عالم فرماتا ہے، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان دونوں کا پھر انجام یہی ہونا ہے کہ وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالم لوگوں کی. یعنی شیطان بہکانے کی وجہ سے ظالم ہے، اور ان لوگوں نے چونکہ اس کے اثر کو قبول کر لیا، انسانوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ اپنے اختیار سے اثر کو قبول کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی ظالم قرار پائے. تو شیطان بھی جہنم کی آگ میں جلے گا اور یہ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ حاضر القیاس، اگر منافقین کے کہے میں کوئی آ جاتا ہے تو منافقین نے بہکانے میں شیطان کی پیروی کی، اور انہوں نے اس کی بات کو قبول کرنے میں بہکنے والوں کی پیروی کی، لہذا ان دونوں کا انجام بھی جہنم کی آگ ہے. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی خوف خدا تمہارے دل میں ہونا چاہیے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد قیامت کا دن، کہ جب قیامت آئے گی تو سارے اعمال اس کے سامنے مجسم کر دیے جائیں گے. مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی یا خیر کیا ہوگا اسے بھی وہ مشاہدہ کرے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی برا کام کیا ہے تو اسے بھی وہ دیکھے گا. تو اسے یہی دیکھنا چاہیے اسی دنیا میں کہ وہ کیا آگے کے لیے بھیج رہا ہے، اچھا بھیج رہا ہے یا برا بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ تاکید کی گئی ہے، پہلے بھی تقوی کی بات آئی، پھر واپس تقوی کی بات آئی، کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یقیناً اللہ خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی جو تم انجام دیتے ہو. یعنی خدا سے کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوا ہے، پروردگار عالم سے کچھ بھی اوور لک نہیں ہونا، وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے، موجود ہے. ولا تکونو، اور ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، کاللذین نسوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے. اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو دو کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک صاحبان ایمان کا وہ گروہ کہ جو کل کی تیاری ابھی سے کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو انجام سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنے آپ سے بھی غافل نہیں ہیں، اور نتیجتاً وہ خدا سے بھی غافل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کل کے دن میں بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی تیاری وہ اسی دنیا کے اندر کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے سالویشن کے لیے، انجام کی بہتری کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے مربوط کیا ہوا ہے، اللہ کا وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ فراموش کروا دیا ہے. یعنی اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جب وہ خدا کو بھول جائیں گے تو دنیا کی لذتوں کے اندر مگن ہو جائیں گے، نہ ان کو قیامت کی کوئی فکر ہوگی، نہ نجات کی کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی پرواہ ہوگی. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اعلان کر دیں گے کہ بابر بہش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیاشی کرنی ہے کر لو، اس لیے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. اب یہ خود فراموشی نتیجہ بن جاتی ہے فسق و فجور کا. اولئک هم الفاسقون، اسی کو قرآن مجید میں کبھی پروردگار عالم ختم اللہ علی قلوبہم کے عنوان سے بیان کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جب ان کی حرکتیں یہی ہوں گی تو پھر ان سے توفیقات سلب کر لی جائیں گی. آگے پروردگار فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار یعنی آگ والے، اصحاب الجنہ یعنی جنت والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی بٹ نیچرل انسان اگر سوچے تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ یہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنہ یعنی جنت والے وہی نتیجے میں کامیاب ہیں. यानी अब पीछे से इसको अगर आप कनेक्ट कर लें कि अगर एक इंसान इस दुनिया में कयामत की परवाह करेगा और यहाँ पर वो एफर्ट्स करेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो वहाँ पर असहाबुल जन्ना में शुमार हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। और उसके मुकाबले में अगर वो शख्स है कि जो अपने आप को फरामोश कर देता है, खुदा से अपने ताल्लुक़ को भुला देता है, तो उसे अंजाम की परवाह ही नहीं होगी और नतीजतन वो असहाबुन नार में शामिल होकर नुकसान उठाने वालों में शुमार हो जाएगा। अब परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि इस दुनिया में तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि तुम्हें कल क्या करना ऐसा भेजना चाहिए कि जिसकी वजह से तुम कल कामयाब हो जाओ, हमने इस कुरान को नाजिल किया और उसके अंदर असर इतना ज्यादा है कि अगर हम इसे पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो भी उससे असर कबूल करके टुकड़े टुकड़े हो जाता। टुकड़े टुकड़े होने का मतलब क्या है, यानी उसकी असर पजीरी, यानी उसको एक्सेप्ट करना, उसके असर को महसूस करना। परवरदिगार फरमाता है कि लो अनजलना हाजल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअ मिन खशयतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को नाजिल करते पहाड़ के ऊपर तो तुम देखते कि वो खाशे होता, यानी असर पजीर होता, असर कबूल करता, मुतसद्दिअन और टुकड़े टुकड़े हो जाता, मिन खशयतिल्लाह अजमत खुदा के एहसास से कि परवरदिगार आलम ने मुझ पर अपने कलाम को नाजिल कर दिया। अब इसके मुकाबले में बदबख्ती क्या है, ये इंसान की बदजौकी और सख्त दिली उसके ऊपर तनकीद है, उसके तनकीद का एक बलीग अंदाज है। परवरदिगार आलम ने उसको समझाने के लिए पहाड़ की मिसाल दी है। वतिलकल अमसालो नज़रेबुहा लिन्नासे, और ये मिसालें हैं जो हम बयान करते हैं लोगों के लिए, नज़रेबुहा लिन्नासे लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र से काम लें, यानी वो गौर व फिक्र से काम लेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि कुरान के मुकाबले में उनका अंदाज क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। कुरान दिल पर असर करता है, अगर इंसान उसमें इन्वॉल्व हो तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि सूरह अनफाल वगैरह के अंदर परवरदिगार आलम ने इस चीज को बयान किया है। दिलों को नर्म करने का जरिया है ये किताब खुदा। हुवल्लाहुल्लज़ी, अब जो आयतें हैं इन आयतों में परवरदिगार आलम ने अपना तारुफ करवाया कि गोया ये कुरान मजीद जो नाजिल करने वाला है वो है कौन, वही खुदा के जिससे ताल्लुक को जोड़ने का हुक्म दिया जा रहा था कि ऐसे मत बन जाना, उन लोगों में शामिल मत हो जाना जो अल्लाह को भुला बैठे हैं। तो ये खुदा है कौन कि जिससे ताल्लुक जोड़ने की बात हो रही है, जिससे मरबूत रहने की बात हो रही है। तो परवरदिगार आलम ने अपनी 15 से 18 सिफात, इसको मुख्तलिफ अंदाज से काउंट किया गया है, तो 15 से 18 सिफात और औसाफ हैं कि जो यहाँ पर बयान हुए हैं। और इन आयतों के अंदर इतनी तासीर है कि रिवायात के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद आई है इनकी तिलावत करने की, यहाँ तक कि कहा गया कि इसमें आज़म इसी में से है। परवरदिगार फरमाता है कि हुवल्लाह, अल्लाह वही तो है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। अभी आप देखेंगे कि तीनों आयतों के अंदर ये हेडलाइन हमें कॉमन नजर आएगी, हुवल्लाह, अल्लाह वही तो है। तो यहाँ पर इरशाद होता है कि अल्लाह वही तो है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, आलिमुल गैब व शहादा, गैब का और शहूद का सब इल्म उसी के पास है। यानी ये इंसान की निस्बत होता है कि कुछ चीज़ें मुशाहदे में आती हैं, ऑब्जर्वेशन में आती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन में नहीं आती हैं जो गैब कहलाती हैं, मगर परवरदिगार आलम के लिए इन दोनों चीज़ों का अलग अलग कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए सब शहूद ही शहूद है। यानी परवरदिगार आलम उन चीज़ों को भी जानता है जो तुम्हारे लिए गैब है और उन चीज़ों को भी जानता है जो तुम्हारे लिए शहूद है, उसे हर चीज़ का इल्म है। ओवर रहमान और रहीम, वही रहमान है रहीम है, रहमान है यानी उसकी रहमत उमूमी, उसकी जनरल मर्सी, जिससे सब मोमिन काफिर इस दुनिया के अंदर इस्तेफादा करते हैं। ऑक्सीजन जब फेफड़ों तक पहुंचती है तो मोमिन के लिए भी सांस लेना मुमकिन होता है, काफिर के लिए भी सांस लेना मुमकिन होता है। जब पानी कोई पीता है तो मोमिन की प्यास भी बुझती है और काफिर की प्यास भी बुझती है, ये खुदा की रहमत उमूमी है। और फिर उसके बाद अर्रहीम, वही खुदा रहीम भी है, यानी उसकी रहमत जो खास है साहिबान ईमान के लिए, और उसका बेहतरीन मुजाहरा होगा मैदाने कयामत में कि वहां पर फिर सिर्फ जरूरत के मुताबिक नहीं दिया जाएगा, वहां पर तो जाहिर है कि रिवॉर्ड की मंजिल है, पनिशमेंट की मंजिल है, तो वहां पर उसको दिया जाएगा कि जिसने अपने आप को उसके लिए क्वालिफाई किया है। हुवल्लाह, अल्लाह ही वो है, ये दूसरी आयत शुरू हो गई 23वीं आयत, हुवल्लाह, अल्लाह वही है कि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अल मलिक, वही बादशाह है, यानी ये दुनिया की बादशाहतें तो आरजी हैं, ख़त्म हो जाती हैं, एतबारी हैं, लोगों के मानने से कोई बादशाह बन गया, लोगों का इनकार हो गया तो इन बादशाह ख़त्म भी हो गए, लेकिन नहीं, खुदा वो है कि जिसकी बादशाहत हकीकी है, वही मलिक है। अल कुद्दूस, और फिर वो कुद्दूस है, वो बेऐब है, यानी बेऐब है तो वो जुल्म नहीं करता, यानी परवरदिगार आलम पाको पाकीज़ा है। अस سلام، اور پھر وہ پروردگار سلام بھی ہے۔ وہ جس راستے کی طرف بلاتا ہے وہ بھی سلام ہے، جس منزل کی طرف بلاتا ہے وہ بھی سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المؤمنو، اور وہی مؤمن بھی ہے، یعنی وہ امن دینے والا ہے، وہ امان دینے والا ہے۔ المہیمن، وہی تحفظ فراہم کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ العزیز، وہ ایسا غالب ہے، زبردست ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور وہ صاحب عزت بھی ہے۔ پھر الجبار، وہ ایسا ہے کہ جو تسلط رکھتا ہے، اور جبار کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ اصلاح کرتا ہے۔ جابر العظم الکثیر، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا، یعنی وہ اصلاح کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے، کہ جو تسلط کے لیے بھی کافی ہے اور اصلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ المتکبر، اور بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، تکبر کبریائی یہ اسی کو زیب دیتا ہے، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کے لیے تکبر زیبا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، اما یشرکون، جو یہ کافر جو یہ مشرک کہتے ہیں اس سے اللہ بے عیب ہے، بالتر ہے، منزہ ہے۔ یعنی جو مشرکین خدا کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کے شریک ہیں، خدا سے بہت بالتر ہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت آ رہی ہے، هو اللہ، خدا وہی ہے، الخالق الباری المصور، یہ تین صفات ایک ساتھ بیان ہوئی کہ وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مصور کا مطلب تو بالکل واضح، کہ مصور کا مطلب ہے صورت دینے والا، صورت گری کرنے والا، خالق کا مطلب ہے خلق کرنے والا، یعنی پیدا کرنے والا، اور باری کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ تو اب ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال علماء کرام نے جو بات بیان کی ہے اس کی روشنی میں عرض کیا جائے کہ خالق کا مطلب ہے منصوبہ تخلیق۔ اس طریقے سے اگر آپ میپ کے اوپر، کاغذ کے اوپر ایک میپ ڈرا کرتے ہیں کہ مثلا یہ بلڈنگ اگر بنانی ہے تو اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، ایک اندازہ مقرر کرنا کہ اتنا مٹیریل اس کے اندر لگے گا، اتنا مٹیریل اس کے اندر چاہیے، اور اس کا نقشہ اس طریقے سے ہوگا، پھر اس کے بعد ہے اس کو عدم سے وجود میں لانا، اور پھر عدم سے جب وجود میں لایا جائے گا تو اس کو ایک صورت دی جائے گی، اس کو ایک شیپ دی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں بظاہر اگر آپ دیکھیں تو انسان کے لیے تو الگ الگ قابل تصور ہو سکتی ہیں، لیکن پروردگار عالم کے باب میں انسان اگرچہ عدم سے وجود تو نہیں دیتا ہے، وہ تو پری ایگزسٹنگ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ایک نئی شیپ دے رہا ہوتا ہے، مگر خدا کے معاملے کے اندر یہ تین الگ الگ مراحل نہیں ہیں۔ پروردگار عالم جب کہا جاتا ہے خالق ہے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جب باری کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور مصور اگر کہا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن ان تینوں کو غالباً سمجھانے کے لیے الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم کا اندازہ بالکل ٹھیک اندازہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے، اور جب وجود عطا کرتا ہے تو صورت دیتا ہے، جس کی جیسی صورت وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری ماؤں کے رحم میں وہ تمہیں صورت عطا کرتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جتنے کمال کی صفات ہیں وہ سب کی سب پروردگار عالم کی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اس کے تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی وہی صاحب عزت، ایسا غالب کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور پھر حکیم بھی ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، پروردگار عالم خوب جانتا ہے کہ کسی کام کو کب، کسے، کیسے اور کتنا انجام دیا جائے۔ یہ آیت نمبر 24 کے الحمدللہ، جس پر سورہ مبارک حشر مکمل ہوا، اور اب اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج سے سورہ مبارکہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے، چونکہ اس سورہ کے دوسرے حصے میں ایک امتحان کا تذکرہ ہے جو ان خواتین کا لیا جائے گا کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں، جبکہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، لہذا اس موقع پر ایک امتحان کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ اس بات کو جج کیا جا سکے کہ ان کا یہاں پر آنا واقعی اسلام کی وجہ سے ہے یا کوئی اور موٹیوز درمیان میں موجود ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ بہرحال سورہ ممتحنہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ 13 آیتیں ہیں، یعنی مختصر سورہ ہے، اور اس صفحے پر اس کی ابتدائی چار آیتیں موجود ہیں، یعنی فرسٹ فور ورسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو اپنے موالی کی حیثیت نہ دو، یعنی جنہیں تم اپنا جگری یار بناؤ، جنہیں اپنی بہت ہی کلوز رفاقت عطا کرو، ایسا مت بناؤ، جبکہ تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ انہوں نے انکار کر دیا اس حق کا کہ جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول و ایاکم، وہ رسول کو نکالتے ہیں اور تم کو بھی نکالتے ہیں، یعنی رسول کو بھی انہوں نے خارج کر دیا مکہ معظمہ سے، و ایاکم اور تمہیں بھی نکال دیا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور صرف تمہارا جرم یہ تھا کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تمہارا نکلنا میری راہ میں جہاد کے لیے تھا اور میری مرضی کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یعنی یہ ساری باتیں جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں، یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب تمہارا ارادہ واقعاً جہاد فی سبیل اللہ ہے اور تمہارا ارادہ اللہ کی مرضی کا حصول ہے۔ تو سرون الہم بالمودہ، تم ان کے پاس خفیہ طور پر محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو اسے بھی، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ ہوا کہ جس کے پس منظر میں یہ آیت اس طریقے سے نازل ہوئی اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو مشاہدہ کیا کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر دی ہے اور وہ اس کی شیکوں کا پاس نہیں رکھ رہے، تو پھر پیغمبر اکرم کے لیے قطعاً ضروری نہیں تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کو آنر کریں، کیونکہ اس کی شکستگی اور اس کا توڑنا خود مشرکین کی جانب سے ہو چکا تھا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلان کر رہے تھے کہ مکہ کو فتح کیا جائے اور اس کو مخفی رکھا جا رہا تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ خاتون جو مکہ مکرمہ سے آئی ہوئی تھی، جس کا نام سارا بتایا جاتا ہے، اور اس کو ایک صحابی رسول نے کہ جن کا نام حاتب بن بلتعہ، اور بعض نے کہا کہ حاتم بن ابی بلتعہ، انہوں نے اس کے ذریعے سے ایک پیغام مکہ کے مشرکین کو بھیجوایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا وہ اپنا بچاؤ کا انتظام کر لیں۔ ابھی حاتب بن بلتعہ نے یہ کام کیوں کیا، اس کو خود انہوں نے بعد میں ایکسپلین کیا، لبریٹ کیا، جب ان کا یہ راز فاش ہو گیا۔ کیس یہ بنا کہ وہ سارا، وہ خاتون جو مکہ مکرمہ کی تھیں، یہ والا پیغام اپنے بالوں کے اندر چھپا کر لے جا رہی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انفارم کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بعض دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کو روانہ کیا کہ راستے میں خاتون اس طرح کی تمہیں ملے گی، اسے دریافت کرو اور جو پیغام اس کے پاس ہو اس پیغام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے ٹریس کر لیا سارا کو، تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو پیغام ہے وہ ہمیں دے دو، جو کاغذ تمہارے پاس ہے۔ پہلے اس نے انکار کیا، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ نہ ہمارے رسول نے غلط بیانی کی ہے اور نہ خدا کا پیغام غلط ہو سکتا ہے۔ خلاصتاً تو پھر اس کے بعد تلوار کھینچی، جس کو دیکھ کر اس خاتون نے، سارا نے، وہ کاغذ جو اس کے پاس تھا، جو خط جس چیز کے اوپر لکھا گیا تھا، وہ حوالے کر دیا، اور اس طرح سے حاتب کا یہ قضیہ جو ہے وہ بالکل فاش ہو گیا۔ اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتب سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں ایمان کے راستے سے ذرہ بھر منحرف نہیں ہوا ہوں، اور نہ آپ کی اور آپ کے دین کی حقانیت میں مجھے ذرا بھی شک اور شبہ ہوا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اور حضرات مہاجرین جو ہیں وہ صاحب قوم اور قبیلہ ہیں، یعنی جو مدینہ میں آ چکے ہیں مگر مکے میں بہرحال ان کے قوم قبیلے والے موجود ہیں، ان پر وقت پڑے تو ان کے عزیز و اقارب ان کی حمایت کریں گے، میرے کوئی قبیلے کے لوگ نہیں ہیں اور مکہ معظمہ میں میرا مال اور میری اولاد ہے، میں نے خیال کیا کہ مشرقین پر ایک احسان کر دوں کہ بوقت ضرورت میرے کام آئیں اور اس کی وجہ سے میرے اموال اور اولاد محفوظ رہیں، اور یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ اقدام کیا۔ اب آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھ چکے ہیں، حاطب کا کیس یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام میں شامل بھی ہیں، بدری صحابی ہیں، مگر بہرحال ان سے بھی یہ نرم سے نرم الفاظ میں کہا جائے تو غلطی ہو گئی، اور ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کے اوپر اتنی سخت تحدید پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے، پروردگار عالم نے اس کو چھپایا نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہیں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا یہ قرآن مجید کی سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو آشکار کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلطی بہرحال غلطی ہے، گناہ بہرحال گناہ ہے، وہ جس سے بھی ہو جائے تو پھر وہ گنہگار ہی ہوگا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ کلہم عدول والا جو ایک کلیہ بنا لیا گیا ہے اس کے اوپر بھی کوشچن مارک تو آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر واپس اس بات کو سمجھیے کہ یہ آیتوں کے اندر کیا کہا گیا، حاطب کا یہ کیس آپ کے سامنے آ چکا، پروردگار فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی اگر تم ایمان لا چکے ہو تو پہلی بات یہ سمجھ لو کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، جن کی دشمنی، یعنی یہ سیدھے سادھے کافر نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں پیغام ہی ان تک صحیح طرح سے نہیں پہنچا، یا پیغام پہنچ بھی چکا ہے لیکن یہ کہ یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے، نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ عام کافر یا عام مشرک نہیں ہیں، یہ وہ کافر اور وہ مشرک ہیں کہ جن کی عداوت، جن کی دشمنی بالکل نمایاں ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش باقی بچتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھاؤ اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرو، جبکہ وہ اس حق کو قطعاً مسترد کر چکے ہیں کہ جو تمہارے پاس آیا ہے، اور انہوں نے تو عملی طور پر اس عداوت کا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ رسول کو انہوں نے مکہ سے باہر نکال دیا، تمہیں بھی باہر نکال دیا، اور تمہارا جرم یہ تھا کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا پروردگار ہے۔ یہ ساری باتیں ہم تم سے بھی اس صورت میں کر رہے ہیں کہ اگر تم وہاں سے نکلے تھے، یعنی جو مکہ سے تمہارا نکلنا تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کی وجہ سے تھا اور اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو پھر اس کے بعد خفیہ طور پر ان سے محبت کے تعلقات بڑھانے کا کیا مطلب ہے، اور کیا مجھ سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ میں خوب جانتا ہوں وہ باتیں کہ جو تم نے چھپائی ہیں اور جن کا تم نے اعلان کیا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے سے بہک چکا ہے۔ اب پروردگار عالم نے مزید ان کی عداوت کو بیان کیا، ارشاد ہوتا ہے اِن یَسْخَفُوکُمْ، اگر وہ تمہیں پا جائیں، یعنی اگر ان کا تم پر قابو ہو جائے، اگر وہ ڈومینیٹ کر جائیں، یَکُونُ لَکُمْ أَعْدَاءً، تو وہ تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے، یعنی وہ تمہارے ساتھ رعایت کا سلوک نہیں کریں گے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف دراز کریں گے، یعنی ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور اپنی زبانوں سے بھی سب و شتم گالیوں کے ذریعے سے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بِسُوءِ، یعنی برائی کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہ تمہارے رشتہ دار تمہارے کام آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، خدا دور کر دے گا تم کو ان سے، یعنی تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ قیامت کا میدان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ والی کیفیت ہوگی کہ ہر ایک رشتہ دار دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہاں پر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں پر یہ تمام تر چیزیں کہاں کام آنے والی ہیں۔ ہاں بے شک انسان کو اپنی اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یقیناً اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مگر جو اصل بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اگر اصل بنیاد ہی ہل رہی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منصوبے کو تم لوگ ملیمیٹ کرنا چاہ رہے ہو، خاک میں ملانا چاہ رہے ہو، یہ تمہیں یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ تم اپنے بینیفٹس کے لیے کتنا بڑا نقصان کرنا چاہتے ہو اجتماعی طور پر، تو پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی خبر لو۔ تو واضح طور پر یعنی آپ یہ جو کیس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو حوالہ یہی دیا گیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے رشتہ دار اور میری اولاد اور میرے مال وغیرہ کو نقصان نہ پہنچے، وہاں پر میرا ان کے اوپر ایک احسان ہو جائے، حاطب کا یہی موقف تھا۔ تو پروردگار نے واضح طور پر فرمایا کہ دیکھو، نہ تمہارے یہ رشتہ دار نہ تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آنے والے ہیں قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ ان سب کے تمہارے سب کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو اعمال تم انجام دیتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، ایک مثالی عمل کے طور پر پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے مربی تھے وہ آزر اور وہ بت پرست، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا اور دوسرے افراد کے ساتھ بھی کیا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا کام کیا، نصیحت کی، تبلیغ کی، دین سمجھایا، سب کچھ کیا، مگر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا۔ اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ قد قانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک مثالی نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان میں کہ جو ان کے ساتھ تھے، والذین معہ۔ اب ان کے ساتھ کون تھے؟ بہت ہی کم افراد، ان میں نمایاں ترین نام جناب لوط علیہ السلام کا ہے اور چند افراد اور کے جن کا تفاسیر وغیرہ کے اندر ذکر آیا، مثلا تفسیر نمونہ کے اندر کہا گیا کہ بہت کم ایک جماعت تھی مگر تھی، اور وہ جو افراد تھے ان میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ نمونہ عمل ہے۔ اس قالو لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براؤ منکم، کہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ہم تمہیں ڈسون کر دیتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں تبرے کا اعلان کر دیتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، بہت واضح طور پر اعلان کر دیا گیا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا بھی اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے، یعنی نفرت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی تمہارا معاملہ بالکل ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ تم سادہ لوہی کی وجہ سے کافر نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ نا سمجھی کی وجہ سے تم کافر ہو، تم خوب سمجھ کر کفر کو اختیار کیے ہوئے ہو، ایک آپشن تم نے لیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا تمہارا معاملہ بنے گا نہیں، نبھے گا نہیں، یعنی ہم تمہیں بھی ڈس اون کرتے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی ڈس اون کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے ابداً، یہاں تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو کہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، الا قول ابراہیم لابی ہے، ہاں وہ قول جو ابراہیم کا تھا ان کے باپ کے بارے میں۔ یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ آزر کو باپ کہنا بالکل اس محاورے کی طرح سے ہے جو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ تایا کو، چچا کو، بڑے ابو یا ویسے ہی ابو کہہ دیا جائے، یہ ہمارے یہاں بھی محاوروں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے والد، جس کے ذریعے سے ولادت ہوتی ہے، یعنی جس کا وہ شخص نطفہ ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ تربیت کرنے کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے کسی کو باپ کہہ دیا جائے، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اختتام پر بھی استغفار کیا ہے اپنے والدین کے لیے، اور وہ استغفار ان کے مومن موحد ماں باپ کے لیے تھا۔ تو یہاں پر جو استغفار ہے اس کا وہی والا معاملہ ہے کہ جس کو ہم سورہ براءت اور دوسرے موقعوں پر ڈسکس کر آئے ہیں، کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہو، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے، کہ ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے براءت کا اعلان کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم مہربان اور بردبار تھے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اسی کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی ابراہیم کی آپ مثال تو دے رہے ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام نے تو آزر کے لیے استغفار کیا تھا، تو پروردگار یہی فرماتا ہے کہ ہاں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کا قول جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا، لأستغفرن لکا، کہ میں یقیناً تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن وما املک لک من اللہ من شیئن، مگر یہ کہ یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ذرا سی بھی۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، و الیک انبنا، تیری ہی طرف ہم نے لو لگائی ہے، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، یعنی انجام یہ ہے کہ تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری لو تجھی سے لگی ہوئی ہے اور تجھی پر ہمارا بھروسہ بھی ہے، یعنی راز و نیاز بھی جو کرنا ہوتا ہے ہم تجھی سے کرتے ہیں، اپنے دل کا حال جو بیان کرنا ہوتا ہے وہ بھی تجھی سے بیان کرتے ہیں، اور پھر اگر دوسروں سے مبارزہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ تعداد تو ہماری کم ہے، نہ ہمارے پاس ایمنیشن ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی اور سپلائی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک طاقت ہے اور وہ ہے تجھ پر بھروسہ اور تجھ پر توکل۔ تو یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ والا جو قول تھا، جو آذر کے حوالے سے تھا، اگر ایسی کوئی سچویشن مسلمانوں کو ہوتی تو کوئی پرابلم نہیں تھا، مگر وہ کہ جن کا عدو خدا ہونا، دیکھیں وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر وہ یہی ہے کہ انہو عدو للہ، اور یہاں پر بھی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ لا تتخذوا عدوی و عدوکم، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی جب واضح ہو چکا کہ یہ دشمن ہیں تو پھر اس کے بعد دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بھولے بھٹکے ہوتے ایسا ہی معاملہ ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جب تک ان کے لیے واضح نہیں ہوا تو آزر کے لیے بھی وہ دعا مانگ رہے تھے، یہ وعدہ کر رہے تھے کہ ہاں میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن بات سیدھی اور صاف ہے کہ جب واضح ہو جائے تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ یہ آیت نمبر 4 ہے کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ مبارکہ ممتحنہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10، 5 to 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا پروردگار عالم نے کہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، کہ ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، تجھ ہی سے ہم نے لو لگائی اور تیری ہی طرف ہم سب نے پلٹنا بھی ہے۔ وہی دعا اس کا آگے تسلسل ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ ہمارے پروردگار ہمیں تختہ مشک نہ بنانا ان لوگوں کے لیے کہ جو کافر ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں، ایک اس کا مطلب یہی بیان کیا گیا کہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں تو انہیں دوسروں کے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنانے کا موقع ملے کہ دیکھو اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمیں ان پر غلبہ کیوں حاصل ہوتا، تو ایک طرح سے ہم ان کے لیے آزمائش کے ایک ذریعہ بن جائیں گے، یعنی بٹ نیچرل اگر پروردگار عالم چاہے گا تو اس طرح سے بھی امتحان ہو جائے گا، مگر اس امتحان کے نہ ہونے کی دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار یہ والا امتحان نہ ہو کہ ہمیں تختہ مشق بنا دیا جائے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، واغفر لنا ہماری بھی مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی غالب آنے والا ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک اچھا نمونہ عمل ہے، یعنی یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ سورہ ممتحنہ کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کی سخت گرفت کی کہ جنہوں نے ان مشرکوں کو اپنا دوست بنایا کہ جو دشمنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے مقابلے میں پھر پروردگار عالم نے نصیحتیں اور ہدایتیں کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو افراد تھے ان کو بطور نمونہ عمل پیش کیا تھا، اب اسی کی واپس تکرار ہو رہی ہے، یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ یقیناً تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کی جنہیں امید ہے، یعنی اگر جس کے پاس اللہ کا عقیدہ نہیں ہے یا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس سے ہماری بحث نہیں ہے، اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے، یہ ان افراد سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی اب تم اللہ سے جب امید رکھتے ہو اور جب قیامت کے دن کا بھی تمہیں ایک آسرا ہے، امید ہے، تو پھر اس کے بعد تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ افراد تھے ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے اور ان جیسا کردار پیش کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو رو گردانی کرے یعنی منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یقیناً اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اس طرح سے منہ پھیرنے سے اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل نہ بنانے سے اور دشمنوں کے ساتھ پینگے بڑھانے سے، ان کے ساتھ محبت کے تعلقات بڑھانے سے پروردگار کا کوئی نقصان ہوگا، وہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی بے نیاز ہے، تم سب مل کر اگر اس کو ایک مانو تو اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، تم سب مل کر اگر اس کے خدا ہونے کا انکار کر دو تو خدا کو کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، یہ تو خود تمہاری اسپریچول اپلفٹمنٹ کے لیے اور احقاق الحق ہے، تو خدا کا جہاں تک معاملہ ہے وہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اور حمید بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے، تعریف کا حقدار بھی ہے۔ اصلاح بینکم و بین الذین آتیتم منہم مودتن، اب پروردگار عالم ان لوگوں کو مخاطب کر کے ایک اور امکان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ اگر تم ہمارے لیے کرو کہ جو ہمارے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں ان سے تم فاصلہ رکھو اور ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اندر خدا کا خوف بھی موجود ہے، خدا سے تمہیں امید ہے، آخرت کی امید ہے، تم اسوہ ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو، یہ تمام اچھی باتیں تمہارے اندر ہیں۔ اور اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے، اصل اللہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، ایا جلا بینکم و بین الذین آدیتم منہم، ان کے درمیان جن سے تمہاری اس وقت دشمنی ہے، ان میں سے بعض سے تمہارے لیے محبت پیدا کر دے، یعنی حالات یکساں نہ رہیں۔ جس طریقے سے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ فی الحال جو افراد مشرکین ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہو جائیں کہ جو اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اور ایز اے ریزلٹ وہ اس طریقے سے دشمن نہ رہیں کہ جس طرح سے اس وقت یہ دشمن ہے۔ کہ یہ سب کے سب ایسے ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہوں گے، اور ہم تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ سب کے سب تبدیل ہوئے بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اسلمو ولیکن استسلمو، فتح مکہ کے موقع پر بھی جو مشرکین مکہ بظاہر اسلام قبول کر رہے تھے تو وہ اسلام نہیں لائے تھے، استسلام انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اسلام کی نقاب اپنے چہرے پر ڈال لی تھی، مگر ان میں سے کچھ، یہ منہم بہت امپورٹنٹ ہے، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کے جن سے تمہاری دشمنی ہے، منہم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ تمہارا محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں شیخ عباس قمی علیہ رحمٰن نے منتالہ اعمال کے اندر جہاں اصحاب امیر المومنین کا ذکر کیا ہے تو ان میں ایک صحابی وہ بھی ہیں مولائے کائنات کہ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، اور وہ اتنے پکے مومن اور پکے محب اہل بیت تھے کہ انہیں امیر شام نے زندان کے اندر ڈالا اور اس کو بار بار موقع دیا، حالانکہ اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور اس کو موقع بھی دیا اور کہا کہ تم اپنے براءت کا اعلان کرو علی ابن ابی طالب سے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اسی طریقے سے زندان کے اندر اپنی جان دے دی۔ یعنی یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، مگر ہیں۔ تو یہاں پر یہ منہم کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے ان میں سے محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، یقیناً اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے موجودہ سچویشن کے اندر، یعنی آگے جو ہوگا وہ تو جب ہوگا سب ہوگا تب ہوگا، یعنی وہ تو امکان کی ایک بات ہے، مگر ابھی بھی جو پروردگار عالم نے منع کیا ہے کہ تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ، اپنا جگری یار مت بناؤ، تو اس حوالے سے پروردگار عالم نے ایک چیز کو واضح کیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی۔ ایک، ولم یخرجوکم من دیارکم، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ دو، ان افراد سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا تعلق رکھنے کا، ان تبروہم و تقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے، یعنی سورہ ممتحنہ اس حوالے سے بہت ڈیسائسو ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کا بیہیویئر، مسلمانوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں کہ جن کی عداوت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ہاسٹائل ہیں اور وہ اپنی ہاسٹیلٹی کو ایکسپریس کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ایک وہ ہیں کہ نہیں، خاموش ہیں، ٹھیک ہے وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ انہیں گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، بے دیار کر رہے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی بس لڑتے ہی چلے جانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیا ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کس چیز سے، ان تبروہم و تقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یعنی فرض کرو کہ اگر وہ اپنے کیسز تمہارے کورٹ میں لے آئیں تو ان کے ساتھ انصاف کرو، چاہے ان کے مقابلے پر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مگر ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ، اس لیے کہ وہ حالت جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست کر رکھتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بس اور بس اللہ ان سے روکتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، فی الدین، تمہارے دین کی وجہ سے، یعنی تمہارے مومن ہونے کی وجہ سے، تمہارے موحد ہونے کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، جنہوں نے تم سے، تمہارے ساتھ لڑائی کی، قتال کیا۔ وہ اخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے۔ و وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، ایک دوسرے کی پیٹھ مضبوط کی. ان تولوہم، ان سے، اور بس ان سے اللہ روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ. ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون، اور جو پھر ان کے ساتھ تولہ اختیار کرے، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائے، تو وہی ظالم ہے. یہ دونوں آیتیں بہت امپورٹنٹ تھیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر تمہارے پاس آئیں مومنات یعنی مومن عورتیں ہجرت کر کے، یعنی وہ جو مہاجرات ہوں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لیا کرو. یعنی ان کا امتحان لیا کرو کا مطلب کیا، یعنی چیک کرو کہ یہ ان کا ایمان کا اعلان جینون ہے یا کوئی اور موٹیو درمیان میں موجود ہے، کہ مثلا وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھیں، یا بس اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہ رہی تھیں، یا کسی اور مرد کے ساتھ اس کا کوئی افیئر تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آنا چاہ رہی تھی. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور خالصتاً یہ واقعاً پیغمبر اکرم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں آ رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو قبول کیا جائے گا. اب یہاں پر ایشو آیا، ایکچولی یہ پریکٹیکلی کیس آیا تھا کہ ایک خاتون جو تھیں انہوں نے اسلام کا اعلان کر کے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے کیمپ کو جوائن کیا، تو اس کا شوہر تھا جو کہ یقیناً مشرک تھا، کافر تھا، اس نے آ کر پیغمبر اکرم سے یہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معاہدے کے مطابق جو صلح حدیبیہ کے اندر طے ہوا تھا کہ اگر کافروں میں سے کوئی مسلمانوں کی طرف جائے گا تو اسے پلٹا دیا جائے گا، ہاں مسلمانوں میں سے اگر کوئی کافروں کی طرف جائے گا تو اسے نہیں پلٹایا جائے گا. تو اب یہ خاتون جو ہے یہ کافروں یعنی مکہ والوں کی طرف سے آئی ہیں، مکہ سے آئی ہیں مسلمانوں کی طرف، تو اس کو پلٹایا جائے گا. جب اس نے اس پر اصرار کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصولی طور پر ایک بات سمجھا دی کہ یہ بات مردوں کے حوالے سے تھی، خواتین کے لیے نہیں تھی. اور واقعاً جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. پھر مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی روشنی میں اس خاتون کا امتحان لیا. اب امتحان کیسے لیا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ قسم کھلوائی گئی کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم بھی کھا لے، تو بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے، مگر اس موقع پر اسی کو کافی مانا گیا. آگے پروردگار خود بھی فرما رہا ہے کہ اللہ عالم بے ایمان ہن، اللہ خوب واقف ہے ان کے ایمان کے بارے میں، کہ یعنی وہ واقعاً مومنہ ہے یا مومنہ نہیں ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہے حکم ظاہری اور ایک ہے حکم واقعی، کہ واقعاً وہ مومنہ ہے یا مومنہ نہیں ہے یہ خدا جانے، مگر جو چیز ایز اٹ اپیئر، جس چیز کو نافذ مانا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بظاہر قسم کھا لے کہ نہیں میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی کہ میں کسی اور وجہ سے نہیں آئی بلکہ صرف اس وجہ سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس وجہ سے میں نے ہجرت کی ہے، تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ یہ بات ظنی ہو اور پروردگار عالم نے اس کو علم سے تعبیر کیا. یہ اصول فقہ کے اندر جو ایک بہت اہم بحث ہے کہ بعض ظن وہ ہوتے ہیں کہ جس کو شارع کی طرف سے اعتبار دے دیا جاتا ہے اور جس کے بعد اس کا حکم علم ہی کا بن جاتا ہے، یعنی اس کو بس ایز گیون قبول کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب تمہارے پاس کوئی مومنات آئیں یعنی مومن عورتیں آئیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے. فان علمتموہن مؤمنات، اب جب تم یہ جان لو کہ وہ مؤمنات ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو خبردار ان کو کفار کی طرف نہیں پلٹاؤ گے، یعنی تمہیں پلٹانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مومنہ ہو چکی ہے، جو اس کا شوہر ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے. لا ہن حل لہم، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی ان دونوں کا آپس میں نکاح، ازدواجی معاملات، یہ سب جائز نہیں ہیں. وآتوہم ما انفقوا، ہاں ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یہاں پر مہر مراد لیا ہے اکثر مفسرین نے، کہ ان کو دے دو، یعنی ان کافروں کو بھی دے دو جن سے اب یہ جدا ہو گئی ہے، اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے. لیکن اب اس کی بیوی نہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے مہر اس کو دیا تھا وہ نہ لوٹایا جائے. تو یہ انصاف تو ہونا چاہیے کہ چونکہ تمہارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے صلح حدیبیہ، تو اس کے مطابق یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو ان کا مہر لوٹا دیا جائے. ولا جناح علیکم ان تنکحو ہن، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. یہ اجورہن کی تعبیر قرآن مجید کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مہر کے لیے کئی مرتبہ استعمال ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے یہ کہا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ عدت کا تذکرہ نہیں ہے، مگر عدت کا تذکرہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدت نہیں رکھی جائے گی، عدت درمیان میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے احادیث۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آج وہ کافر شوہر سے جدا ہوئی اور کل اس کے ساتھ نکاح کر لے کوئی مسلمان، جی نہیں، درمیان میں عدت کا پیریڈ رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد نکاح کی گنجائش ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم بھی اپنے پاس کسی کافر زوجہ کو نہ رکھو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ والا معاملہ تو غلط ہے، یہ والا معاملہ درست ہے۔ یعنی اگر کافر شوہر ہے اور مومنہ بیوی ہے تو ان کی شادی حرام ہے، لیکن اگر مثلا شوہر مسلمان ہے اور بیوی کافر ہے تو یہ جائز ہوگا؟ جی نہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، تم بھی اپنے پاس کافر بیویوں کو نہ رکھو، یعنی اگر تمہاری بیوی کافر ہے تو اس کو بھی پلٹا دو۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم بھی سوال کرو کہ جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی تم ان سے سوال کرو، تم ان سے یہ کہو کہ ٹھیک ہے اس کا مہر پھر تم لوگ ادا کرو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور وہ لوگ سوال کریں کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی یہ ریسیپروکیٹ ہوگا، یہ ٹو وے ہوگا، کہ اگر وہاں سے کوئی خاتون ادھر آتی ہیں تو پھر مسلمانوں کی طرف سے اس کا مہر ادا کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں سے کوئی خاتون ادھر جاتی ہیں یعنی کافر ہو کر کفر اختیار کر کے، تو پھر وہ جو مشرکین مکہ ہے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے مہر پلٹائیں۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ۔ یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔